ایمانیات میں اب دوسری چیز فرشتوں پر ایمان ہے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے. ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاثا ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. شکر اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کا خالق فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں, وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرشتوں پر ایمان کا باعث جو چیز بنی ہے اس کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے, یعنی جاعل الملائكة رسلا, فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا. میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا حکم نازل کرتے ہیں انہیں فرشتے کہا جاتا ہے. یعنی یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے کچھ نادیدہ قوتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صاحب ارادہ مخلوقات میں سے ایک انتہائی برتر مخلوق کا نام ہے. وہ پروردگار جس نے خود ہماری دنیا میں, جسے ہم دیکھتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کرتی ہیں, اسی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دو اور مخلوقات بھی ہیں جو تمہاری طرح صاحب ارادہ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے, جن کے ساتھ وہ مخاطبت فرماتا ہے. وہ اگرچہ تمہارے لیے غیر مرئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی کی مخلوقات ہیں. ان میں سے ایک فرشتے ہیں, دوسرے جنات. جنات سے متعلق محض اطلاع ملی ہے اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے دنیا میں زیر بحث رہے ہیں. قرآن میں بھی ان کا ذکر اسی پہلو سے ہوا ہے. یعنی چونکہ مشرکین عرب کے ہاں بعض توہمات ان سے وابستہ ہو گئے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک ایسی نسبت دے دی گئی تھی جس سے شرک پیدا ہوتا تھا, ان کے بارے میں بعض ایسی چیزیں مان لی گئی تھیں جس کی بنیاد پر قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنوں کا کلام ہے, چنانچہ وہ زیر بحث آ گئے. ان کا معاملہ کیا ہے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں, ان کی طرف انبیاء کی بعثت کیسے ہوتی ہے, ان کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے, ان کا انجام کیا ہوگا, ان کے اور ہمارے مابین تعلق کی کیا نوعیت ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں ان توہمات کی تردید کرتے ہوئے زیر بحث آئی ہیں, لیکن وہ ایمانیات کا حصہ نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان کو ایمانیات کا جز بنایا گیا ہے. یعنی ہم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پیغمبروں پر یا نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پانچوں ایمانیات ہیں جن کا ہم اس کتاب میں مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا حکم نازل کرتے ہیں انہیں فرشتے کہا جاتا ہے. قرآن میں ان کے لیے الملائکہ کا لفظ آیا ہے. یعنی قرآن نے جس طرح یہ لفظ استعمال کیا ہے, جس طرح سے اس کی تعریف کی ہے, جس طرح سے ان ہستیوں کا تعارف کرایا ہے, جس طرح سے ان میں سے خاص طور پر جبریل امین کا ذکر کیا ہے, اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی ہی غیر معمولی مخلوق ہے. یہ ملک کی جمع ہے جس کی اصل ملاک ہے. اس کے معنی پیغمبر کے, یعنی یہ لفظ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور ملک یہ ملک سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہی پیغامبر ہے, پیغام پہنچانے والے. الرسالہ کے معنی میں عربی زبان میں الرسالہ پیغام کو کہا جاتا ہے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی اسی کو کھولا ہے, جاعل الملائکۃ رسلا, یعنی جو لفظ کے معنی ہیں اسی کو بیان کر دیا ہے. سورہ فاطر کی جو آیت سر عنوان ہے اس میں خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ انہیں ملائکہ کا نام اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے اور بھی بہت سے پہلو ہوں گے، ایک مخلوق کی حیثیت سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیا خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کے تعارف کی بنیاد ان کا پیغامبر ہونا ہے۔
ایک جو مشہور جو چیز ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ نور سے بنائے گئے ہیں اور جنات جو ہے وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو قرآن اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائی؟
اس معاملے میں کوئی بات قرآن مجید میں نہیں کہی گئی، یہ محض ایک قیاس ہے۔ جنات کے بارے میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ مادے کی جو انرجی کی فارم ہے، یا جس کو آپ آگ سے تعبیر کرتے ہیں عام زبان میں، اس سے بنائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آدم و حوا کے بارے میں یا انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ تاہم قیاس کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، یا یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے، قرآن مجید نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی۔ اس میں خود قرآن نے اشارہ کر دیا، یعنی سورہ فاطر کی اس آیت میں، کہ انہیں ملائکہ کا نام اسی مفہوم کو، یعنی ان کا پیغامبر ہونا، اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لاہوت کے ساتھ اس عالم ناسوت کا رابطہ ان کی وساطت سے قائم ہوتا ہے۔ یہ دو تعبیریں ہیں، ہمارے ہاں قدیم تصوف میں بھی اختیار کی گئی ہیں، فلسفے میں بھی اختیار کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کی تعبیریں پھر اپنے مخصوص پس منظر سے اٹھ کر عام زبان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو عالم لاہوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، جیسے قرآن مجید ملائے اعلیٰ کی تعبیر اختیار کرتا ہے، تو وہ عالم جس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ سب معاملات جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے متعلقات سے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا عالم۔ اور عالم ناسوت یعنی یہ عالم جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سات آسمان ہیں، زمینیں ہیں، ہم اس میں سورج، چاند، ستارے، اجرام فلکی کو دیکھتے ہیں، تو یہ گویا ہمارے لیے جو مرئی عالم ہے، جس سے ہم واقف ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے تصورات قائم کرتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے۔ چنانچہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لاہوت کے ساتھ اس عالم ناسوت کا رابطہ ان کی وساطت سے قائم ہوتا، اور اس کا تمام کاروبار اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ یعنی اب اس عالم میں اور اس عالم میں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں، جو رابطے کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس عالم کا کاروبار چلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے زیر بحث آئے گی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم انہیں القا کیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے بھی معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں براہ راست جا کے حکم لیتے ہیں، جو حکم القا کیا جاتا ہے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے، اس کو وہ ایک محکوم محض کی طرح اس کی مخلوقات میں جاری کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے طور پر اس عالم کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، یا ان کو کچھ اختیارات دے دیے گئے ہیں، اب آپ ان سے بھی رابطہ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں، ان کی حیثیت قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ محکوم محض کی ہے۔ وہ حکم جو انہیں اوپر سے ملتا ہے، جو انہیں القا کیا جاتا ہے، وہ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، جو ہدایت انہیں کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے جو بات کہنی ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے اور کر دیتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم انہیں القا کیا جاتا ہے، اس کو وہ ایک محکوم محض کی طرح اس کی مخلوقات میں جاری کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی ذاتی اختیار اور ذاتی ارادہ کار فرما نہیں ہوتا، یعنی جو کہا جاتا ہے، جتنا کہا جاتا ہے، جو حدود معین کر دیے جاتے ہیں، ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں۔ اپنا کوئی ذاتی اختیار یا ذاتی ارادہ کار فرما ہو، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سرتپا اطاعت ہے۔ یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم انسان سرکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں، جنات کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو مخلوقات بظاہر شعور نہیں رکھتیں، وہ بھی بہرحال اپنے ایک جبلی ارادے کا اظہار کرتی ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرتپا اطاعت ہے، جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم، ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں. یہ بات خود انہوں نے بیان کی ہے، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ ان کا وظیفہ زندگی کیا ہے، ان کے شب و روز کیا ہیں. جیسے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تو ہمارے سامنے بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم غلطان رہتے ہیں. کوئی پڑھتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی تہذیب کو وجود میں لاتا ہے، کوئی سیاست کرتا ہے، کوئی معیشت کے معاملات دیکھتا ہے، کوئی منڈی میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے. غرض یہ کہ ایک بڑی بھرپور دنیا ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے شب و روز کس میں گزرتے ہیں؟ ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے. یعنی وہاں کسی سرکشی، کسی انحراف کا کوئی امکان نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط میں ہوتے ہیں، اس کی مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، سر تپا اطاعت ہو کر معاملہ کرتے ہیں. کبھی کسی سرکشی کا ان سے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید نے اس کو سورہ نحل میں بیان کیا ہے، یہ 49-50 آیت ہے. ارشاد فرمایا، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے. یعنی پہلی بات یہ کہی ہے کہ کبھی کوئی سرتابی یا سرکشی کا ان سے اندیشہ نہیں ہوتا، وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. یعنی اس کائنات کے نظم میں ذات خداوندی عرش سے اپنا معاملہ چلا رہے ہیں اور وہ اس کے نیچے کھڑے ہیں، احکام دیے جاتے ہیں، ہدایات کی جاتی ہیں. وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے سرتاپا اطاعت ان احکام پر عمل کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہاں اگر آپ غور کریں تو تین چیزیں کہیں. ایک یہ کہ ان سے کسی سرتابی یعنی اختیار کے سوء استعمال کا کوئی سوال نہیں. اختیار ہے ان کے پاس بھی، ارادہ ہے ان کے پاس بھی، لیکن وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے، کبھی سرکشی نہیں کرتے، کبھی انحراف نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. وہ تقویٰ جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، یا خدا کا اندیشہ، یا خدا کی بارگاہ میں حاضری کا اندیشہ، وہ ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں، ان کو یہ مہلت نہیں دی گئی. اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں پر ایمان کا تقاضا جن وجوہ سے کیا گیا ہے، یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان میں کیوں شامل ہو گئے. ایک اطلاع جیسے جنات کے بارے میں دے دی جاتی، یہ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ان کے وجود کو ماننا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز آپ کے علم میں آ گئی اور اب آپ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ اسے مانیں گے. یعنی اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے. تو جب کچھ چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں آ جائیں تو پھر ان کو ماننا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس میں دسیوں چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں. وہ سائنس کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جغرافیہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں، معیشت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، معاشرت کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کو ہم بعض اوقات مانتے ہیں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر، بعض اوقات نہیں بھی مانتے. لیکن وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو جب وہ ہمارے علم میں آ جائیں تو ماننا ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی بتا دیا اور انسان بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خود اس کے اندر موجود ہے. انسان اپنے باطن میں اس کو پڑھتا ہے. الفاظ والدین دے دیتے ہیں، ماحول دے دیتا ہے، معاشرہ دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی نوعیت تو یہ ہے کہ اپنے مخلوق ہونے کا احساس لازمی طور پر اس کے وجود کے اقرار تک لے جاتا ہے. تو وہاں تو کسی مزید علم کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ جس ہستی کے بارے میں تم یہ خیال کر رہے ہو کہ وہ ہے، یا یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے خالق کو ایسا اور ایسا ہونا چاہیے، تو انبیاء تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اور اس کی ذات کے بارے میں تم کہاں تک جا سکتے ہو. تو یہ ہم اسی وجہ سے سب مطالعہ کر چکے اس سے پیچھے.
فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسولوں پر ایمان یا اللہ تعالیٰ پر ایمان یا آخرت پر ایمان کے تو قرآن بے تحاشا دلائل پیش کرتا ہے. مطلب وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بس صرف کہہ دینے کی وجہ سے ہم نے مان لی ہے، وہ بے تحاشا دلائل ہیں اس کے قرآن شریف میں.
مگر فرشتوں پر ایمان کی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں بس بتا دیا اور اس کو ماننا ہے، میری نظر میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے. اگر آپ نے شاید اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی
ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. پیغمبروں پر جب ہم ایمان لاتے یا پیغمبروں کا ہم انکار کرتے ہیں تو اس سے تو اصل میں دین کے تمام معاملات اسٹیک پر آ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو مانیں گے جو ان کے ذریعے سے ملی ہے، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہے براہ راست، یہ اصل میں درمیان کی کڑی ہے. تو جب ہم پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو آگے پھر استدلال کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اب اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی کیسے آتی ہے، وہ پھر محض اطلاع ہی کافی ہے. جب ہم نے ایک بات کو، ایک مقدمے کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اور پیغمبر کو ہم نے دلائل سے مان لیا، اور پیغمبر کو ماننے کی غایت کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے. تو وہ تو بنیادی چیزیں، یعنی اللہ پر سچا ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اور پھر یہ خیال کرنا کہ ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہاں انسان معارضہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، مانتا ہے یا انکار کرتا ہے. ان چیزوں کو مان لینے کے بعد یہاں محض اطلاع کافی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بہت تفصیل سے موضوع نہیں بنایا، تاہم جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آگے زیر بحث آ جائیں گی. فرشتوں پر ایمان کا تقاضا جن وجوہ سے کیا گیا ہے، یعنی کیوں ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا. یعنی یہ کہ کیا باعث ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ علم میں تو اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلا جنات کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں بہت سی معلومات دی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا نہیں کیا ان پر. یہاں ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے. ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کا ایک غیر منفق جز ایمان بالملائکہ ہے. یعنی ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پیغمبروں کے ساتھ آئی، ایمان بالکتاب، اور دوسری چیز کیا ہے، ایمان بالرسل. یعنی جب ہم نے یہ مانا کہ اس کائنات کے خالق نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، رسل کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور ان کو کتاب دی ہے، اور اس کتاب میں ہمیں اپنے لیے ہدایت پانی ہے، اور اگر کوئی مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں خلفشار ہوگا، اختلاف ہوگا، تردد ہوگا، تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی روشنی میں فیصلہ حاصل کرنا ہے. تو یہ ایمان بالکتاب ہوا، ایمان بالرسل ہوا، کتاب پر ایمان، رسولوں پر ایمان. ان دونوں کا ایک غیر منفق جز، یعنی غیر منفق جو ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو مانیں گے تو وہ ماننا پڑے گا، جز ایمان بالملائکہ ہے. اس سے وہ بات بھی واضح ہو گئی جو ابھی ایک سوال میں زیر بحث تھی کہ یہ اصلاً کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب ہم نے کتاب پر ایمان قبول کیا اور رسولوں پر ایمان قبول کیا تو اب یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوا کہ کتاب کہاں سے آئی ہے، رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ کیسے ہوا ہے. تو ایک رابطے کی حیثیت سے یہ ماننا ضروری ہو گیا. تو یہ غیر منفق جز ہے، یعنی اصل کی بجائے گویا ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کا ایک لازمی تقاضا ہے. ملائکہ کو مانے بغیر خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین رہ جاتا ہے. یعنی آپ جب مذہبیات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اس کائنات کے پروردگار کو مانتے ہیں تو پروردگار کو فلسفے کی سطح پر ماننا تو محض یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنا دیا، اب یہ قوانین کے مطابق چل رہی ہے. لیکن جب آپ دین میں یہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حی، ایک قیوم، ایک زندہ ہستی کو آپ مان رہے ہیں. آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ محض اس کائنات کا محرک اول نہیں ہے، محض علت العلل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ ہمہ وقت گہرا تعلق ہے، اور وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے ایک دن ملاقات ہونی ہے. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی ہدایت رسولوں کے ذریعے سے آئی ہے یا کتابوں میں لکھ کر دی گئی ہے، تو پھر اس کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین نہیں ہونا چاہیے. یعنی بتایا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ملی ہے، کس طرح سے آئی ہے، یہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے.
یعنی ایمان بالرسالت کا ایک فرض اس لحاظ سے بھی بن جاتی ہے نا کہ لوگ رسالت کے دعوے کے بعد جو رسول پہ سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ اس کا اپنا کوئی وہم یا شیطان کا القاء ہے, تو وہ لازم کرتا ہے رسول تو پھر ایمان بھی رسالت بھی محکم ہوتا ہے.
یعنی اس کا رسول ہونا, اس کی کتاب کا خدا کی کتاب کو ہونا, یہ خود یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ کیسے آئی ہے. تو یہ ضروری تھا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے, اس لیے اس کو ایمانیات میں شامل کیا گیا. ملائکہ کو مانے بغیر خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین رہ جاتا ہے, جس کے غیر واضح رہنے سے نہ صرف سلسلہ علم و ہدایت کی ایک نہایت اہم کڑی گمشدہ رہ جاتی ہے, بلکہ ہدایت آسمانی کے باب میں عقل انسانی کو گمراہی کی بہت سی راہیں بھی مل جاتی ہیں. یعنی اگر یہ نہ مانا جائے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے, اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام رسانی کر رہے ہیں, یہ کتاب اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں, پیغمبر کو اللہ کے فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, اگر یہ نہ مانا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ پھر واضح نہیں ہوتا کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے, میں کوئی فلسفی اور حکیم نہیں ہوں, میں نے اپنی کوئی تحقیق تمہارے سامنے پیش نہیں کی, مجھے پروردگار نے اس ذمہ داری پر کھڑا کیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی طرف ہونے کی جو ایک قطعی دلیل پیش کی ہے قرآن مجید میں, وہ کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ یہ جو کتاب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ جو کلام میری زبان پر جاری ہو گیا ہے, کیا آج سے پہلے تم نے کبھی شاعروں کی طرح, ادیبوں کی طرح, فلسفیوں کی طرح مجھے غور و فکر کرتے, کلام وجود میں لاتے, تصنیف کرنے کے لیے تیاریاں کرتے دیکھا ہے؟ فقط لبست و فیکم عمرا, میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میری زبان پر اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز آئی نہیں, مجھے کبھی تم نے اس کی تیاری کرتے دیکھا ہی نہیں, میرے ہاں کوئی اس نوعیت کا ارتقا کہیں پایا ہی نہیں جاتا کہ جو عام طور پر انسانوں کے ہاں پایا جاتا ہے. تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر آپ کے پاس یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم و ہدایت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی گم ہو گئی, یعنی اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن پاتے کہاں سے ہیں, بلکہ انسان کے لیے بھی پھر اس میں بہت سی ترک تازیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے مانتی آئی ہے کہ خدا ہے, یعنی یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے مخلوق ہونے کے لازم کے طور پر اس کو مانتا ہے, یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے مانتی آئی ہے کہ خدا ہے, اور یہ بات بھی اس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اسے اپنی مرضیات سے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. یعنی ہر عاقل جب یہ مان لے گا کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو اس کے اندر فطری طلب ہونی چاہیے کہ پھر میرا خدا مجھے کیوں بنائے ہوئے ہے, یہ کائنات کیوں وجود میں آئی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں اتنے بڑے شعور کو لے کر پیدا ہوتا اور اس کے بعد موت کے حوالے ہو جاتا ہوں, تو مجھ سے کیا چاہا گیا ہے, کیوں بھیجا گیا ہے مجھے اس دنیا میں؟ تو یہ خدا کی مرضیات کا علم ہے. یعنی کیا چاہتے ہیں وہ, بنا کے کیا چاہتے ہیں, بھیج کے کیا چاہتے ہیں, زندگی اور موت کے اس کارخانے میں مجھے ڈال کر کیا چاہتے ہیں, میرے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں خیر کے ہوں یا شر کے ہوں ان سے مقصود کیا ہے, اور مجھ سے تقاضے کیا ہیں؟ تو یہ خدا کی مرضیات ہیں جن کو اگر آدمی بے شعور نہ ہو تو لازماً چاہتا ہے کہ معلوم ہو جائے, اسے پتہ چلے کیا چیز ہے. یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے مانتی آئی ہے کہ خدا ہے, اور یہ بات بھی اس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اسے اپنی مرضیات سے, یعنی وہ کیا چاہتا ہے, مرضیات وہ کیا چاہتا ہے, اپنے بندوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. لیکن جب وہ کبھی بے نقاب اور رو در رو ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کو اپنے احکام و ہدایات سے آگاہ کرتا ہے. یعنی یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ایمان بالملائکہ کی صورت میں دیا گیا ہے, کہ جب مجھے یہ خالق کی حیثیت سے مان کر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں, میرے پروردگار نے مجھے کیوں بنایا ہے, مجھ سے کیا چاہا ہے, اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور اگر میری اور اس کی ملاقات ہونی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا تیاریاں کرنی ہیں؟ یہ خدا کی مرضیات کا علم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے حاصل ہو۔ اب جب یہ حاصل ہو تو دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ ایک دن شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر آدمی کی طلبی ہوتی اور اللہ تعالیٰ براہ راست رو در رو ہو کر بے نقاب ہو کر یہ بتا دیتے، جب نہیں بتاتے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کو اپنے احکام و ہدایات سے آگاہ کرتا ہے، یہ ضرورت پیدا ہوئی۔ اگر اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو منتخب کیا ہے جن کو انبیاء و رسل کہتے ہیں، تو بین ہی یہی سوال ان کے بارے میں بھی اٹھتا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں کو وہ اپنے علم و ہدایت سے آگاہ کرنے کا کیا ذریعہ اختیار کرتا ہے؟ یعنی اگر اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات سے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس سے بندوں کو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے آگاہ کرتے ہیں، اگر آپ اس سوال پر پہنچ گئے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار نے مجھے بنایا ہے اور اب مجھے یہ خواہش ہے کہ میں یہ جانوں کہ کیوں بنایا ہے، کیا مقصود ہے، جانا کہاں ہے، ملاقات ہونی ہے، ملاقات ہونی ہے تو اس ملاقات کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جواب یہی دیا جائے گا کہ اللہ کی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے پیغمبر، نبی اور رسول وہ بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے اس سوال پیدا ہو جائے گا کہ ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ براہ راست ہوتا ہے؟ اگر تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ براہ راست ہوتا ہے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو پھر اس دوسرے ذریعے کا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اب اصطلاحی وحی یہاں مراد ہے۔ قرآن مجید میں وحی کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ جو جبلی ہدایت مخلوقات کو دی گئی ہے اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن مجید وحی کو ایک اصطلاح کے طور پر، یعنی وہ رابطے کا ذریعہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان قائم ہوتا ہے انبیاء و رسل کے حوالے سے، تو اس کو اس سے تعبیر کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ وحی ہے جو وہ اپنے فرشتوں، بالخصوص اپنے مقرب فرشتے جبریل کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں بتایا گیا کہ وحی کیسے آتی ہے، جبریل امین لے کر آتے ہیں، اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں، جبریل امین فرشتوں کے جلوں میں آتے ہیں، وہ اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تنہا بھی آتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور برتر مخلوق ہیں، یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور برتر مخلوق ہیں، یعنی جن مخلوقات کے بارے میں ہمیں علم دیا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ برتر مخلوق فرشتے ہی، اور اپنے کردار، اپنی سیرت، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغولیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یعنی اب یہ گویا وہ برتر مخلوق ہے، کس پہلو سے؟ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ براہ راست خدا سے وحی اخذ کر سکتے ہیں۔ وحی اور رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا۔ یعنی ایمان لانا کیوں ضروری ہوا؟ محض اطلاع مل جاتی کافی تھا، لیکن اس کو ایمانیات کا جز بنا دیا گیا۔ پانچ ایمانیات ہیں ہمارے، جن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہوا کہ ان پر ایمان لایا جائے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ بالکل متعین ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نبیوں اور رسولوں سے ملتی ہے تو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس ذریعے سے ملتی ہے۔ گویا اللہ کے جو پیغمبر، جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، وہ اگر ہمارے لیے پیغمبر ہیں تو پیغمبروں کے لیے فرشتے پیغمبر ہیں، وہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان تک اللہ کے فرشتے اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وحی اور رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا۔ یہ ایمان لانا کیوں ضروری ہوا، اس کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ فرشتے اور کیا کیا کرتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ ہزار کام بھی کرتے ہوتے، اگر یہ جو درمیان کی کڑی ہے یہ مسئلہ نہ بنتی تو محض اطلاع ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں ہمیں بھی بتا دیا جاتا، پسند کیا جاتا بتا دیا جاتا، کوئی مسئلہ زیر بحث ہوتا تو ہمارے علم میں بھی کوئی چیز آ جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ جنوں کا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث شاید نہ آتا، لیکن آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کچھ توہمات تھے، کچھ عقائد تھے، کچھ الزامات لگا دیے گئے، قریش نے کچھ سوالات اٹھا دیے، خود قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، تو اب یہ واضح کرنا ضروری ہوا کہ جنات کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی وہاں گویا لوگوں کے حوالے سے ایک ضرورت پیش آئی تو وہ موضوع بن گیا، ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی تو بتا دیا جاتا، لیکن ایمانیات میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہوئی تاکہ وہ کڑی واضح ہو جائے۔ اب اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ایمانیات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی میں امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کے تقاضے سے کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے اس لیے کہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کون لے کے آتا ہے انسانوں تک، فرشتے لے کے آتے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ کن تک پہنچاتے ہیں، کیا سب انسانوں تک براہ راست پہنچا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندوں تک پہنچاتے ہیں جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کو ماننا ضروری ہوا۔ ان نبیوں اور رسولوں کو بعض اوقات کتاب دے دی جاتی ہے تو کتاب پر ایمان لانا ناگزیر ہو گیا، کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ کتاب ہی اصل میں فیصلہ کن ہوتی ہے، وہ حکم ہے، اسی کے ذریعے سے تم دین کے بارے میں صحیح جگہ پر پہنچتے ہو اور صحیح فیصلہ کرتے ہو۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ایک دن ہمیں اس پروردگار سے ملنا ہے، تو ملاقات کے دن پر ایمان لانا۔ تو یہ ایمانیات اس طرح بنے ہیں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے اللہ پر ایمان، اور اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات، جس کے تمام لوازم کو جمع کر کے آپ نے ایمانیات بنا دیے ہیں۔ تو پانچوں ایمانیات یہ اس پہلو سے ایمانیات ہیں۔
اچھا، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ فرشتے اصل میں اللہ اور رسول کے درمیان جو میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ رسول خود سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ رسول کو خواب کے ذریعے بھی وحی آتی ہے، تو وہاں پر تو پھر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے جو فرشتوں کو نہ مان کے پیدا ہوتا ہے۔
سورہ شورا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وحی کیسے ہوتی ہے، یعنی خوابوں میں وحی ہوتا ہے جو ہم میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھاتے ہیں تو وہ مبشرات بن جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے گویا بشارتیں دی جاتی ہیں۔ پیغمبروں کے خوابوں کی نوعیت اصلاً یہی ہے،
یعنی ان میں قرآن مجید کا کوئی حصہ کبھی خواب میں نہیں ہے، اصطلاحاً وحی
یہ بتا دیا گیا ہے کہ وحی کس طرح سے آتی ہے۔ وہ تینوں صورتیں سورہ شورا کے آخر میں بتا دی گئی ہیں، ان میں کہیں خواب کا کوئی ذکر نہیں۔ وحی اور رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا۔ یہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان، خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی گویا رسالت کا فریضہ نبی اور رسول ہمارے اور خدا کے درمیان انجام دیتے ہیں، اور نبیوں اور رسولوں کے اور خدا کے درمیان فرشتے رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ ناگزیر ہے کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں کے ساتھ یکساں ربط رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اب گویا یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کیوں یہ راستہ اختیار کیا گیا، وجہ کیا بنی۔ تو بتایا گیا ہے کہ اصل میں ہمارے عالم کے درمیان اور اس عالم کے درمیان خدا کا براہ راست رابطہ، اس کا ہم تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست پیش کر دی تھی کہ آپ خود ہی نقاب اٹھا دیں، میں دیکھ لوں آپ کو۔ تو پھر بتایا گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے نقاب اٹھانے میں کوئی معنی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ یہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ ناگزیر ہیں کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں کے ساتھ یکساں ربط رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ادھر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجلی سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہو کے گر پڑے, اور ادھر بھی رابطہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اپنی نورانیت کی وجہ سے خدا کے انوار و تجلیات کے بھی متحمل ہو سکتے ہیں, اور اپنی مخلوقیت کے پہلو سے انسانوں سے بھی اتصال پیدا کر سکتے ہیں. یعنی جو ان کی شخصیت ہے, جس طرح انہیں بنایا گیا ہے, اس میں ملائے اعلیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے عالم سے ان کا رابطہ بھی ممکن ہے. اور چونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے, ہم بھی ایک مخلوق ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ہیں, کائنات کے مالک ہیں, خدا کا کوئی حصہ ہیں, خدا کی ذات سے ہیں, مخلوق ہیں. جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے ہی وہ بھی مخلوق ہیں, تو ان کا ہمارے ساتھ بھی رب پیدا ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ان کے سوا کوئی اور مخلوق خدا تک رسائی کا یہ درجہ اور مقام نہیں رکھتی. یعنی اوپر سے رب کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی مخلوق موزوں تھی. اس وجہ سے ضروری ہوا کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے جو خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان رسالت کا واسطہ ہے. تو یہ گویا خاتمہ کلام ہو گیا کہ یہ بھی رسالت ہی ہے جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں. صرف یہ کہ رسالت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, رسالت جو خدا اور رسولوں کے درمیان ہے, اور رسالت جو خدا کے رسولوں اور ہمارے درمیان ہے. تو یہ رسالت ہی پر ایمان ہے. رسالت کیا ہے؟ پیغام پہنچانا, اللہ تعالیٰ کا میسج ہم تک پہنچا دینا. تو رسالت اصلا مقصود ہے. ہم بندے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے. اس امتحان میں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رسالت, یعنی اللہ کا پیغام پہنچے, اللہ کی مرضیات سے واقفیت ہو, اللہ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ ہمارے علم میں آئے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اس ضرورت کو اللہ کے پیغمبر اور پیغمبروں کے لیے اللہ کے فرشتے پورا کرتے ہیں. تو یہ گویا پورا کا پورا معاملہ ہے جس کو واضح کر دیا گیا.
سر, اس میں جو بات اب تک سمجھ میں آ رہی ہے میرے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ ہم قرآن سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہم سے کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو سکے. ایک تو ظاہر ہے پردے کے لحاظ سے بھی, لیکن اگر نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کر سکیں. اس کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہے, اور وہ میڈیم جو ہے وہ صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جو کہ دونوں کو سہار سکتے ہیں, دونوں سے رابطہ. لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کو نہیں سہار سکتا. لیکن یہ کہ یہ صرف اس دنیا تک, کیونکہ ہم جو قیامت کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن روشنی سورج سے نہیں, اللہ کے نور سے ہوگی, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا انسانوں سے, تو وہ پھر ڈفرینٹ, ہماری حیثیت ڈفرینٹ ہوگی. اس سے اس وجہ سے ہے یا
یہ بہت واضح ہے کہ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو نئی صلاحیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قرآن مجید نے اس میں بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں. یعنی ہماری دیکھنے کی قوتیں, ہماری سننے کی قوتیں بیان کیا گیا نا, کہ ہم جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں سے ایک نظر جہنم پر بھی ڈال لیں گے, گفتگو کرنا چاہیں گے تو وہیں سے کر لیں گے. تو ابھی تو یہ ہے کہ ہم آلات کے ذریعے سے اپنی یہ صلاحیتیں بڑھاتے ہیں, لیکن نئے نوامیس اور نئے قوانین کے ساتھ بنایا جائے گا. شخصیت یہی ہوگی, لیکن ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جو وہاں دور کر دی جائیں گی. ایسے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں, بدصورت بھی ہوتے ہیں, ذرا کم خوبصورت بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں سب لوگ گویا بڑی عمدہ صورت میں بنائے جائیں گے, جوانی کے عالم میں بنائے جائیں گے. تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا ہے اور ایک نئے ہی انشاء کے ساتھ, نئی ہی صورت میں اٹھا دیا ہے. ان کے اندر بہت خوبیاں پیدا کر دی ہیں. تو یہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہوگا. وہاں پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا صلاحیتیں بخشیں گے, وہ وہاں کا معاملہ ہے. یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو وہ شعور بھی نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے. ہمیں باشعور مخلوق بنایا ہے, لیکن بہت سی بشری کمزوریوں کے ساتھ. جنات کے بارے میں بھی ایسے ہی, وہ ہم سے برتر ہیں اپنی خلقت کے لحاظ سے, لیکن بہرحال وہ بھی کچھ کمزوریاں رکھتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت کہ ہم سے بھی ربط رکھیں اور ادھر بھی ربط رکھیں. اس وقت اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا.